الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے گیا الى المسجد الاقصى مسجد اقصى کی طرف الذي باركنا حوله جس کے ارد گرد برکتیں ہیں لنريه من آیاتنا تاکہ ہم ان کو اپنی آیتیں اپنی نشانیاں دکھائیں قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو معراج کا واقعہ ہوا اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی لے گئے اور پھر آگے بھی لے گئے جہاں اللہ نے اپنی زبردست نشانیاں اپنے پیارے نبی کو دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج عطا فرمائی اور اس معراج کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور آپ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں اور اللہ آپ کو بلا رہے ہیں پھر انہوں نے ایسی بات کی کہ واقعی کوئی بھی انسان کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے چنانچہ آپ نے فرمایا ان ربک یشتاق الیک کہ بے شک آپ کا رب جو ہے آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے چنانچہ اس طرح یہ مبارک سفر معراج کا شروع ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر شق صدر کا واقعہ ہوا آپ کے مبارک قلب کو زمزم سے دھویا گیا یہ معراج پہ جانے کا گویا سمجھ لیں وضو ہے تو دنیا میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے آزاد ہونے پڑتے ہیں اور معراج پہ جانے کا جو وضو تھا اس کے لیے دل کو زمزم سے دھویا گیا چنانچہ یہ شق صدر ہوا اور آپ کے مبارک قلب کو زمزم سے دھویا گیا اس کے بعد ایک سواری جس کا تذکرہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا نام براق تھا براق لفظ برق سے نکلا ہے برق کا مطلب ہوتا ہے تیز رفتاری تو یہ تیز رفتار سواری تھی جو آپ کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ پہ لے گئی حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سواری جو ہے وہ پھر کوہ طور پر ٹھہر گئی اور یہ مسجد اقصیٰ تھی جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت فرمائی تمام انبیاء وہاں موجود اور اللہ کے نبی نے ان انبیاء کی امامت فرمائی امامت فرمانے کے بعد ایک اور سواری لائی گئی جس کا تذکرہ حدیث پاک میں آتا ہے اور اس کا نام تھا رف رف یہ سواری گویا کہ جس طرح اونچائی کی طرف سیدھا اونچا جانے والی سواری تھی جیسے ایلیویٹر ہوتا ہے یہ اس طرح کی سواری تھی اور اس سواری پہ آپ سوار ہوئے اور آپ حضرت جبریل کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ساتوں آسمانوں سے نکلتے ہوئے آپ لوح کی طرف اور قلم کی طرف رواں دواں، وہاں آپ نے فرشتوں کو بھی دیکھا، لوح بھی دیکھا، قلم بھی دیکھا، کرسی بھی دیکھی، جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھایا گیا اور اسی طرح پل صراط بھی دکھایا گیا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جبریل نے بھی کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو یہاں سے آگے جانا ہے مگر یہاں سے آگے جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں، مجھے بھی نہیں ہے، صرف آپ خود اکیلے تشریف لے جائے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام پردوں میں سے آگے نکلے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کروایا گیا۔ تو یہ عجیب و غریب ایسا واقعہ جو دنیا میں کبھی پہلے نہیں ہوا اور آئندہ بھی اس دنیا میں کبھی نہیں ہوگا، یہ عجیب و غریب واقعہ اللہ کے نبی کی شان بیان کرتا ہے کہ جو اس کائنات میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ علماء کرام نے اس مبارک واقعے کی حکمت بیان کی اور ان حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ یہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ یہ اصول جو ہے یہ قرآنی اصول ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے پیروں کو جمائیں گے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ بھی ایک قرآنی اصول ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کو پانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی وعدہ کر لیا کہ میں ضرور 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 اپنے تک پہنچنے کے راستوں کو ہموار کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا، جس نے بھی مجاہدہ کیا فینا ہمارے لیے، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بضرور اس کو اپنے تک پہنچنے کے راستے کی ہدایت کر دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں اسلام کے شروع کے دور میں ایسی اور اتنی زیادہ اور اتنی کٹھن اور کڑی تھی کہ جب یہ قربانیاں دی تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی طالب علم امتحان دیتا ہے، نمبر اچھے لاتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے، پوری قوم میں اگر نمبر اچھے لاتا ہے تو اس کو صدارتی انعام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان پوری کائنات میں سب سے اچھی طرح سے امتحان کو پاس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کر اس کو انعام دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی جو حکمتیں علماء کرام نے بیان فرمائی، اس میں سے بڑی حکمت یہ تھی کہ تکلیفیں برداشت کی، اخلاص کے ساتھ دین پر کاربند رہے، ہر طرح کی مشکل برداشت کی تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے لیے بلا لیا، حتیٰ کہ ایسی تکلیف کہ 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں محصور، پورے مکہ والوں نے کہا کہ اس میں سے باہر نکلو گے تو قتل کر دیں گے، معاہدہ ہو گیا کہ جی اس شعبہ اس کمرے کے اندر ہی رہنا ہے، تو کمرے میں 3 سال گزر گئے۔ کیسی عجیب و غریب قسم کی قربانی۔ پھر یہی نہیں بلکہ آپ کو طرح طرح کی اذیت دی جاتی، کبھی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جملے کسے جاتے اور کبھی آپ کو مار پیٹ کی جاتی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ مسجد الحرام میں سجدے کی حالت میں تھے اور یہ کفار بدبخت جو تھے اونٹ کی اوجڑی لے کر آتے ہیں اور وہ آپ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنا مبارک سر سجدے سے اٹھا ہی نہیں پائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کے اس اوجڑی کو ہٹایا تو آپ کو اس تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ کفار جو ہے گتھم گتھا ہوئے اور مار پیٹ تک بات جو ہے وہ پہنچ گئی. تو ایسے واقعات چلتے رہتے تھے اور ان تکلیفوں کے باوجود بھی آپ دین کی دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے. حتیٰ کہ کفار نے آپ کے چچا کو دھمکی دی کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اگر یہ باز نہیں آیا تو ہم اس کی جان لے لیں گے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے چچا ابو طالب نے بلا کے کہا کہ دیکھ، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا میں سہ نہ سکوں، آپ اپنا یہ کام بند کر دیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چچا جو سارا وقت آپ کی سائیڈ لیتے تھے ان کو بھی اپنی طرف سے بات کر دی کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں، دوسری ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، تو بھی یہ پیغام دینے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کا پیغام دینے کے لیے کسی مصیبت کی، کسی تکلیف کی، کسی طرح کے محصور ہونے کی، کسی طرح کی ملامت کی فکر نہیں کی، اور اس دعوت کو دیتے رہے حتیٰ کہ وہ سال بھی آیا کہ جس کے اندر آپ کے یہ چچا بھی فوت ہو گئے. اسی سال میں آپ کی اہلیہ محترمہ بھی فوت ہو گئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کو اپنی اس اہلیہ سے، اس زوج سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کئی مرتبہ اس محبت کو محسوس فرماتی تو پوچھتی کہ وہ فوت ہو گئی ہے، آپ اس کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کہو، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہ تھا. تو ایسی بیوی جب فوت ہو گئی تو سوچئے کتنا غم. اور پھر اسی سال وہ چچا جو ہر وقت آپ کو سپورٹ کرتا، آپ کا دفاع کرتا، وہ چچا بھی اسی سال فوت ہو گئے. تو علماء نے اس سال کو عام الحزن لکھا، یہ آپ کی مبارک زندگی کا غم والا سال تھا. تو نہ کافروں کی تکلیفیں آپ کو روک سکیں اور نہ ہی آپ کو آپ کے غم روک سکے، دین کے کام سے کسی چیز نے آپ کو نہیں روکا، نہ آپ کو دین کی بات سننے نہ والے روک سکے کہ جس کو بھی تبلیغ کرتے وہ آگے سے کافر جو ہے وہ آپ کا مذاق اڑاتا، کوئی دھمکیاں دیتا، کوئی مارنے کو آتا. تو کام آگے چل نہیں رہا اور سالوں گزر رہے ہیں، بڑی مشکل والا معاملہ. آج ہماری کوئی بات نہیں سنے تو ہم کہتے ہیں بس چھوڑو اس چیز کو، اور کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ نیگیٹو سوچنے لگتا ہے، اس کا جو جذبہ جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مگر اللہ کے نبی کا جذبہ وہ جو ٹھنڈا ہو ہی نہیں سکتا، کہ اللہ کی محبت جو ہے اس کا جذبہ ٹھنڈا نہیں تھا، اس لیے کسی طرح کی مخالفت روکتی نہیں. چنانچہ آپ نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے، مکہ والے میری بات نہیں سنتے، میں طائف جاتا ہوں، وہاں شاید کوئی میری بات سن لے گا. وہاں بھی پیغام پہنچ چکا تھا آپ کے بارے میں کہ ایک شخص ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. آپ یہ سمجھے کہ میں جاؤں گا اور وہاں کیونکہ میرے رشتہ دار بھی ہیں تو شاید وہ میرا خیال کریں، مگر وہ پہلے سے تیار تھے. آپ جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہاں کے نوجوانوں نے آپ کو گھیر لیا، آپ پہ پتھراؤ بھی کیا، آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، جملے بھی کسے، حتیٰ کہ اپنے نرغے میں اس طرح لے لیا کہ آپ کے لیے بچنا مشکل تھا. آپ کے مبارک جسم سے خون بھی آنے لگا، آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے جوتوں تک خون پہنچ چکا. بڑی مشکلوں سے جان بچا کر آپ جو ہیں ان نوجوانوں کے، ان بدبختوں کے نرغے میں سے نکلے. تو تکلیف برداشت کرنے کا سلسلہ چل ہی رہا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کی تکلیف، ایک مہینے کی تکلیف، سالوں پر محیط تکلیف. ریزلٹ پازیٹو آ نہیں رہا، بڑی کامیابی نہیں ہو رہی، سال پہ سال گزرتے جا رہے ہیں. تو اتنی بڑی سالوں پہ محیط قربانیاں, سالوں پہ رزلٹ نہیں آ رہا, پھر بھی اپنے موقف پہ لگے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ اس معاملے میں جب یہ طائف والا معاملہ ہوا تو آپ جان بچا کر, اور طائف سے باہر ایک آبادی تھی, ایک انگور کے باغ تھا, وہاں پہ آئے, اور وہاں پہ آ کے آپ نے کچھ اپنے آپ کو سنبھالا دیا, اور جسم سے خون بہہ رہا تھا, اور وہاں پہ اس باغ کا ایک غلام تھا, اس نے آپ کو دیکھا اور آپ سے محبت کا اظہار کیا, دین اسلام قبول کیا. اس کا نام عداس تھا. آج بھی طائف کی اس جگہ پہ اگر کوئی جائے تو ان عداس رضی اللہ عنہ کے نام پہ ایک مسجد بھی بنائی ہوئی ہے, مسجد عداس کے نام سے. وہاں جب آپ آئے تو بہت غمگین تھے, اور غم کیا تھا, آپ کا غم آپ کی مبارک زبان پہ دعا کے ذریعے سے آیا. یہ غم نہیں تھا اتنا زیادہ کہ جی انہوں نے مارا ہے, مجھے تکلیف ہوئی ہے, میرا خون نکلا ہے, بلکہ آپ کی دعا سے عجیب و غریب آپ کا غم اور آپ کا نظریہ سامنے آیا. اور دعا کیا تھی کہ یا اللہ, کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں کہ آپ نے ان بدبختوں کو میرے پیچھے لگا دیا؟ اے اللہ, کیا آپ ناراض ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کا غصہ مجھ پر جاری کر دیا؟ اور اے اللہ, اگر آپ ناراض ہیں تو آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. سبحان اللہ, یہ اخلاص کی انتہا, کہ اور کوئی مقصد نہیں ہے, نہ اپنا نفع دیکھنا ہے, نہ نقصان دیکھنا ہے, نہ غم دیکھنا ہے, نہ تکلیف دیکھنی ہے, نہ چوٹیں دیکھنی ہے, بس یہی دیکھنا ہے اللہ راضی ہے یا اللہ راضی نہیں ہے. یہی ایک فکر ہے, چنانچہ یہی فکر دعا میں آ رہی ہے, یا اللہ کہیں آپ راضی تو ایسا تو نہیں ناراض ہو گئے ہیں اس لیے یہ میرے پیچھے پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پیغام بھجوائے, اے میرے محبوب, اگر آپ چاہیں تو ایسی آندھی چلے گی ان میں سے کسی کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا, اور اے میرے محبوب, یہ شہر طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے, دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دیں تو کوئی ایک باقی نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی نے اس فرشتے کو جواب دیا کہ نہیں, ممکن ہے آج تو انہوں نے میرا پیغام نہیں سنا, ممکن ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی اس پیغام پر عمل کرنے والا ہوگا. تو اخلاص کی تو انتہا تھی صحیح, اخلاق کی بھی انتہا تھی. یہی تو اچھا اخلاق ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو معاف کر دے, دوسرے کی غلطیوں کو جانے دے. تو دوسروں کی عام غلطیاں یہ تو انسان جانے دیتا ہے, جن دوسروں نے پتھر مارے ہوں, گالیاں دی ہوں, جملے کسے ہوں, آپ کو نرغ میں لے لیا ہو اور باہر نہ نکلنے دیا ہو, اور آپ کے دین کو برا بھلا کہا, آپ کو بالکل پست کر دیا جذبوں میں, ان کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کرو, ہو سکتا ہے ان کی اولادیں جو ہیں وہ اسلام لے آئیں. تو یہ اخلاق کی انتہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاص کی بھی انتہا, محبت الہی کی بھی انتہا, اور ساتھ ساتھ بہترین اخلاق کی بھی انتہا. تو ایسی بہترین شخصیت کے لیے اللہ نے یہ بہترین انعام رکھ دیا, اور اللہ نے آپ کو معراج پر بلا لیا, اور اللہ تعالی نے آپ کو امام الکل بنا دیا. چنانچہ مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی, اور جب آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں جا کے فرشتوں کی بھی امامت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کا امام بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے بول کو بالا فرما دیا. تو علماء کے نزدیک معراج کی حکمتوں میں سے بڑی حکمت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ساری کوششوں کو، یہ ساری قربانی، اس زبردست اخلاص اور محبت الہی جو ہے اس کا جواب محبت سے دیا جائے. اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس سے ملنا چاہتا ہے، اس کے ملنے کو بہت بڑی اپرچونٹی سمجھتا ہے. چنانچہ کئی مرتبہ لوگوں کو نیک لوگوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے، علماء سے محبت ہوتی ہے، ان سے جو ملنے کا وقت ہوتا ہے وہ ان کے لیے بڑی محبت کا، سرور کا وقت ہوتا ہے. تو محبت کا اصول ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے انسان اس سے ملنا چاہتا ہے. اللہ کو اپنے پیارے نبی سے محبت تھی، اور یہ محبت اور زیادہ تھی اس ساری قربانیوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا اور یہ معراج کا واقعہ سامنے آیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ واپس تشریف لے آئے تو اتنا تھوڑا وقت بھی نہیں لگا کہ جو بستر گرم تھا اس کی گرماہٹ ختم ہو جائے، اور جو کنڈی ہل رہی تھی وہ ابھی ہلنا بھی رکی نہیں تھی. اتنے تھوڑے وقت میں یہ سارا سفر جو ہے وہ طے کر کے آ گئے. جب آپ نے اس واقعے کا اظہار کیا تو کفار کو بھی پتا چلا، تو سارے آپ کے اوپر مذاق اڑانے لگے. کسی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، اور کوئی کسی قسم کی بات کرتا، کوئی کسی قسم کی بات کرتا. حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، ایک کافر آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اتنی تھوڑی دیر، کہ جس کے اندر ابھی بستر کی گرمی بھی ختم نہیں ہوتی، اتنی تھوڑی دیر میں کوئی بندہ کیا آسمانوں سے ہو کر اور واپس زمین تک آ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں آ سکتا. اس نے کہا تمہارا دوست تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ آسمانوں سے ہو کے آیا ہے اتنی دیر میں. تو آپ نے پوچھا کیا میرے نبی یہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہی یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدد دی تھی، قوت دی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شامل کر دیا جو آپ کے جان نثار تھے. اللہ کی شان، یہ اصول یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے یکساں کر دیا کہ جو بھی اللہ کے راستے میں قربانیاں دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے تک پہنچنے کے راستے کو ہموار کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی نعمت عطا فرمائیں گے، اس کے پیر کو جما دیں گے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کو جنت کا بھی نظارہ کروایا گیا، جہنم کا نظارہ بھی کروایا گیا. چنانچہ جب جنت میں آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل بھی ساتھ تھے. آپ کو جنت میں اس خوبصورت ماحول میں کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز آئی، جیسے کوئی چل رہا ہے. آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کس کے قدموں کی چاپ ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی یہ آپ کے غلام بلال کے قدموں کی چاپ ہے. اللہ کو ان کی قربانیاں اتنی پسند ہیں کہ جب یہ زمین پہ چلتے ہیں ان کے زمین کے چلنے کی آواز عرش والے بھی سنتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ اصول ہے، جس نے دین کے لیے قربانی دی اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں کو بلند کریں گے، اس کے مدد کریں گے، اس کے پیروں کو جمع دیں گے. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی دین کی مدد کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. یہ قرآنی وعدہ ہے، یہ قرآنی فیصلہ ہے. آج دین کی مدد کرنے میں ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ہم اپنے آپ کو صرف دیکھتے ہیں اور اس سے آگے کچھ نہیں سوچتے، اللہ کی مدد بھی ہم سے ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے دین اسلام نے یہ پسند کیا کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے دین کی مدد بھی کرتا ہے، وہ مسلمانوں کی بھی مدد کرتا ہے، وہ ہر وقت دوسروں کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اصل مومن ہے ہی وہی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو جو شخص دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کی فکر کرتا ہے، مسلمانوں کی فکر کرتا ہے، اس امت کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان اور سہل بنا دیتے ہیں۔ اور جو صرف اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے لیے مشکلیں ہی مشکلیں ہیں۔ تو دو اصول پکے ہو گئے، ان دو اصول کی وجہ سے اللہ نے یہ معراج عطا فرمائی۔ اور پہلا اصول یہ تھا کہ جو شخص اللہ کے لیے قربانی دے گا، اللہ کے لیے مجاہدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے راستے کو ہموار کرے گا۔ اور جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے گا، دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد دنیا میں بھی فرمائیں گے اور اس کے پیروں کو جمع دیں گے۔ چنانچہ اس امت کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت ہی بڑے بزرگ تھے، دین کے لیے بڑا مجاہدہ کرتے تھے۔ اور آپ کی مشہور بات یہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی بڑا احتیاط کرتے تھے اور دین کی دعوت کے لیے بھی سفر بہت کرتے تھے۔ عام طور پہ جو مشائخ، خاص طور پہ مشائخ تصوف جو ہیں، عام طور پہ خانقاہوں میں رہتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھانے آتے ہیں، مگر یہ وہ بزرگ تھے جو خوب ٹریول کرتے تھے، جگہ جگہ جاتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ اور آپ نے اصول بنایا ہوا تھا کہ جہاں کہیں بھی جاؤں گا، سفر کروں گا، اپنے خرچے پہ کروں گا، دین کی دعوت کے لیے کسی سے خرچہ قبول نہیں کروں گا۔ تو بزرگ بڑے تھے اور بہت محنت کرتے تھے، سفر خوب کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ کھانے پینے میں اتنا احتیاط کہ اپنے لیے یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ جب تک کسی نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک کسی نمازی کا پکا ہوا کھانا نہیں ہوگا، اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس لیے زندگی میں کبھی کبھی مشکل بھی ہو جاتی تھی، سفر بھی خوب کرنا ہے دین کے لیے، اور سفر کر کے پہنچے، تھکے ہوئے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اور آگے سے پتا چلا کھانا جو ہے وہ نمازی نے نہیں بنایا، تو پھر کھانا بھی نہیں کھانا۔ تو بڑی تکلیف اور بڑی مشکل والا وقت تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے کثیر البکا تھے، اتنی قربانیاں دیتے تھے پھر بھی خوف غالب ہوتا تھا، تو خوب آنسو بھی بہاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حج پہ چلے گئے، اور حج کا سفر اس زمانے میں جہاز کے ذریعے سے ہوتا، اور جہاز پہ ایک مہینے سے زیادہ وقت گزرا، اور جہاز پہ جو کھانا پکانے والا تھا وہ بے نمازی تھا۔ تو پورا مہینہ کبھی کچھ چنے کھائے، کبھی کچھ کھایا، کبھی نہیں کھایا۔ جب جدہ کی بندرگاہ پہ اترے تو جو حضرت کو لینے والے آئے تھے، اللہ اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیا صحت ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی صحیح کہ حضرت حلال کھانا تھا، حلال حرام تو نہیں تھا، کیوں آپ نے کھانے سے اجتناب فرمایا؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ اس مبارک سفر میں ہم یہاں سے کچھ لینے آئے ہیں، جو اپنے پاس ہے اسے گنوانے نہیں آئے۔ تو بڑے اللہ والے تھے، اور اس ساری قربانیوں کے باوجود بہت اللہ کا خوف تھا۔ آج تو ہم تھوڑی سی نیکی کر لیتے ہیں، اب ہم سمجھتے ہیں کہ جی جنت ہمارے لیے پوری، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ انسان اللہ سے اچھی امید رکھے، مگر یہ بزرگ خوف والے، اتنی قربانیوں کے باوجود بھی دل میں عجیب و غریب اللہ سے ڈر، اللہ سے خوف، خوب آنسو نکلتے تھے کہ میرا کیا بنے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قربانی دینے والے بزرگ جب فوت ہوئے تو آپ کے ایک خلیفہ تھے، انہوں نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور پوچھا کہ حضرت کیا ہوا آگے جب اللہ کے یہاں پیشی ہوئی؟ حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تعالی نے مجھ سے سوال کیا کہ اے احمد علی، تو بہت زیادہ ڈرا کرتا تھا، کیوں ہم سے ڈرتا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ جس سے سوال و جواب شروع ہو گیا اس کو تو عذاب ملے گا، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ تو میں ڈر گیا کہ مجھ سے تو سوال و جواب ہو رہا ہے، تو میں اور زیادہ ڈر گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے احمد علی، آج تیرے ڈرنے کا دن نہیں ہے، آج تیرے انعام کا دن ہے، جا ہم نے تیری بھی مغفرت فرما دی، اور جس قبرستان میں تو دفن ہے اس قبرستان میں بھی جتنے مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما دی۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب بھی عطا فرماتے ہیں اور دنیا کی پریشانیوں میں بھی اس کے پیر جمع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک واقعے کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی دین کی خدمت، دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے کا مادہ پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بخشے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے ہے سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے ہے سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کعبہ کوثر گر دے سفر میں تیری، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کعبہ کوثر گر دے سفر میں تیری، تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ہے یہ صدیق فاروق عثمان علی، چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ہے یہ صدیق فاروق عثمان علی، شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور دلبرا دل برے عاشقاں، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور دلبرا دل برے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانِ حزین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی
وسلم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوهاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اور اے اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما. اے اللہ، اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، میرے مالک ہمیں تقوی کی پوشاک نصیب فرما. اور اے اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، میرے مالک ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ، اس سے پہلے کہ کل اے اللہ، اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، میرے مالک ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، نماز کی پابندی نصیب فرما. اور اے میرے مالک، اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے، میرے مالک ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. اللہ قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما، اللہ قیامت کے دن کے سوال و جواب سے محفوظ فرما. اے اللہ، کون ہے جو آپ کے سوالوں کا جواب دے سکے، میرے مالک قیامت کے دن کے سوال و جواب سے محفوظ فرما، اللہ قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے محفوظ فرما، میرے مالک کون اپنا حساب آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے. اے اللہ، ہمارا تو حساب ہی پورا نہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ، آپ کے محبوب نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. میرے مالک، ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما. اللہ، جو گناہ دن میں کی انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کی انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اور اے اللہ، جو گناہ محفلوں میں کیے، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے میرے مالک، ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ، ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے، اللہ ہمارا نفس امارہ ہے، اللہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ، ہم تو گناہ کر کر کے لٹ چکے ہیں، اللہ لٹا ہوا بندہ تیرے سامنے حاضر ہے، اللہ لٹے ہوئوں پر رحم فرما. اللہ، ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، لٹے ہوئے بندے کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ بڑی مہربانی کرتے ہیں. اللہ، آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہیں، میرے مالک لٹے ہوئوں پر مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ لٹے ہوئوں پر مہربانی کا معاملہ فرما. اللہ، تیرے کمزور بندے ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق ادا نہ کر سکے. اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اے اللہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اے اللہ ہم تو پوری طرح سے فیل ہو گئے مگر اے اللہ آپ سے رحمت کی امید ہے. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے. اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے. اے اللہ تیرے نیک بندے تیرے در پہ اپنی نیکیاں لے کے حاضر ہوتے ہیں. میرے مالک ہم تو وہ گناہگار بندے ہیں جو تیرے در پہ اپنے گناہوں کے بوجھ لے کے حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا جب لوگ مختلف جگہوں سے مختلف علاقوں سے مل کے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ اتنا خوش ہوتے ہیں آپ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ اعلان کر دو کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. میرے مالک آج بھی اعلان کر دیجئے کہ آپ نے معاف کر دیا. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اور اے میرے مالک اگر معاف نہیں بھی کرنا میرے مالک پھر بھی معاف کر دیجئے. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ جس بندے نے روٹی کا سوال کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک در بند ہوتا ہے وہ دوسرے در پہ چلا جاتا ہے. اللہ دوسرا در بند ہوتا ہے وہ تیسرے پہ چلا جاتا ہے. میرے مالک اس روٹی کے سوال کرنے والے کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے. اگر یہ در بند ہو گیا میرے مالک کوئی اور در نہیں ہے. اے اللہ اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ میں نیک نہ بن سکا اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں. اللہ نیک نہ بن سکا اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں. اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما. اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو زندہ فرما. اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے نماز کی حضوری کب نصیب ہوگی. اللہ گناہوں سے چھٹکارا کب نصیب ہوگا. میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. میرے مالک لٹ پٹ کے تیرے سامنے حاضر ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ آپ نے تو خود قرآن پاک میں فرما دیا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور تم سوالی کو انکار نہ کرو. اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو انکار نہیں کرنا. تو میرے مالک ہم بھی تو آپ کے در پہ سوالی ہیں. اللہ انکار نہ کیجئے. اللہ انکار نہ کیجئے. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. فرما. اللہ جو صحت کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اور اے اللہ جہاں جہاں مسلمان کفار کے ہاتھوں پس رہے ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما. میرے مالک اپنی غیبی مدد نازل فرما. اے اللہ اپنی غیبی مدد نازل فرما. اے اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ سب سے بڑھ کے پریشانی یہ ہے کہ آپ ناراض ہیں. اللہ اس پریشانی سے بھی محفوظ فرما. اللہ اس پریشانی سے بھی محفوظ فرما. اے اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما. اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما. اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. میرے مالک اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے میرے مالک ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اللہ دل کی ایک یہ بڑی تمنا ہے کہ جب آپ موت دیں اللہ اس سے پہلے پہلے اپنی رضا عطا فرما. اللہ اپنی رضا عطا فرما. میرے مالک کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما. اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.